سورت التکاثر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور آٹھ آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الهاكم، الها يلهي، الها کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا. اس کا روٹ لہو ہے. لہو کا معنی ہوتا ہے غفلت. عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل اور کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے. دوسرا لفظ یہاں بولا گیا ہے تکاثر. تکاثر کا لفظ کثرت سے ہے، زیادتی کی خواہش، مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. تو اللہ کو متکاثر کیا معنی ہوا؟ تم لوگوں کو تکاثر کی خواہش میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دنیا حاصل کرنے کی طلب نے، دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تکاثر کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اصل حقیقت بھلا دی ہے، اصل معاملہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. عرب جاہلیت میں انسان کی حفاظت اور مداخلت کے لیے دو چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک مال و دولت اور دوسرے خاندان. ان کی زندگی انہی دو چیزوں کی کثرت حاصل کرنے میں گزرتی تھی اور ان چیزوں کی کثرت کی طلب میں وہ اس قدر منہمک تھے، اتنے مشغول تھے کہ انہیں اس سے باہر کچھ اور سوچتا ہی نہ تھا، کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آتا تھا. اس دور میں افرادی قوت، انسان یعنی اولاد کی کثرت اور اسی وجہ سے وہ کئی شادیاں بھی کیا کرتے تھے کہ کنبہ اور خاندان اور قبیلہ بہت بڑا ہو، تعداد زیادہ ہو، اور وہ تعداد کی زیادتی پر فخر بھی کیا کرتے تھے. تو یہاں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ مال و اولاد کی کثرت کی فکر میں اتنے منہمک ہو، اتنے مشغول ہو، اور صرف مشغول ہی نہیں بلکہ مقابلے پہ حاصل کر رہے ہو، کیونکہ تکاثر بعض تفاعل سے ہے جس میں مقابلہ بھی پایا جاتا ہے. اور ان کے ہاں پر باہم مقابلے اور تفاخر انہی چیزوں پر ہوا کرتے تھے. فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں آخرت بھلا دی ہے، اصل زندگی فراموش کر دی. عرب جاہلیت کی کیا بات کرتے ہیں، ہم سب بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شوق، ہماری دلچسپیاں، ہماری خواہشات کس کے گرد گھومتی ہیں. کیا آج کا مسلمان بھی اسی فتنے کا شکار نہیں ہے؟ ہم کسی اور کو کیوں کچھ کہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر بار اور اپنی اولاد کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے کہ ان کو کیا ملے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے. فلاں کے بچے نے یہ ڈگری کی ہے تو میرے بچے کو اس سے آگے ہونا چاہیے، فلاں کے بچے نے یہ کاروبار کر لیا ہے تو میرے بچے کو اس سے بڑا کاروبار کرنا چاہیے، فلاں کے پاس اتنے گھر ہیں تو مجھے اس سے زیادہ چاہیے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بیڈ روم ہاؤس ہے تو مجھے اس سے زیادہ نمبر چاہیے، چاہے وہ میری ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج ہماری ساری انرجیز، بہترین صلاحیتیں صرف اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے گھروں کے گرد گھوم رہی ہیں. اس سے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں. اور پھر کل کو ہماری آخرت میں ہم سے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ سوچنے کا ہمیں وقت نہیں. تو اللہ کو متکاثر کسی حد سے جا کے نہیں رکتے ہو، کہیں بھی تمہاری تسلی نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا جتنی بھی انسان کو مل جائے وہ کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اس سے آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے، مزید کی طلب رکھتا ہے، اور اس کی یہ بھاگ دوڑ اور اس کی یہ ساری کوشش کہاں جا کر ختم ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم لب گور تک پہنچ گئے، یعنی مرنے کے وقت تک. زرتم کا لفظ جو ہے زیارت سے، زیارت کرنا کہتے ہیں وزٹ کرنا، یعنی تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ بھاگ دوڑ کب تک جاری رہے گی؟ جب تک تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کثرت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی، تم قبروں تک جا پہنچے. اور بات یہی ہے کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ زیادہ کمائے، تو پھر زیادہ حاصل کرنے کی جو دھن یا شوق یا فکر ہوتی ہے، اس میں انسان اپنی صحت، اپنے آرام اور بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی غفلتیں اس کو موت کے منہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور موت تو ویسے بھی برحق ہے. اور جب انسان موت تک جا پہنچتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ میں نے زندگی کس کام میں گزاری. وہاں تو سوال کچھ اور ہوں گے نا، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا، اس کی تو تیاری ہی نہیں کی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھا کے فنا کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا صدقے میں دے دیا، اور باقی سب کچھ وہ تو وارثوں کا ہے، وہ اپنا تھوڑی ہے، وہ تو کسی اور کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو وہ اس سے تناف نہیں کرے گا، بلکہ دوسری کی طلب میں، دوسری کی خواہش میں لگ جائے گا، اور کی فکر کرنے لگے گا، اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی وہاں جا کر ہی اس کی لالچ ختم ہوتی ہے اور اس کی رائے ٹپکنا بند ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کو متکبر حتی زرتم المقابر، اللہ ہرگز نہیں، یعنی تم جس تفاخر میں ہو، کثرت کی طلب میں ہو، یہ درست نہیں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، آنکھ بند ہوتے ہی، دنیا سے رخصت ہوتے ہی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی کہ تمہاری زندگی بھر کی یہ ساری کوششیں فضول اور بیکار تھیں، اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جو قبر میں تمہارے کام آتی، وہاں تمہیں فائدہ دیتی. ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جن کو جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جن پہ مرتے رہتے ہیں، جن کو سنبھالتے رہتے ہیں، جن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، جن کے لیے اپنی انرجیز کا ایک بڑا حصہ لگاتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہمارے لیے قبر میں باعث راحت و سکون ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں. وہاں تو کام آئے گا نیک عمل، جس سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں، اس کو بھولے رہتے ہیں، وہی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے فائدہ دے گا، باقی مال و دولت ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، اولاد بھی چھوڑ آتی ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے، انسان تنہا اپنے اعمال کے ساتھ وہاں رہ جاتا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید کے لیے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس چیز کی کثرت کے لیے تم تڑپ مر رہے ہو، وہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا، اور جلد تمہیں اپنا انجام پتا چل جائے گا، تم کو سمجھ میں آ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے ہوتے، یقین کا جاننا، کاش تم اس غفلت کا یقینی انجام جانتے ہوتے کہ جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. جو کھیتی آج تم بو رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، جس پہ تم اپنا سب کچھ لگا رہے ہو، کل یہ کس شکل میں تم کاٹو گے، تمہیں جلد پتا چل جائے گا. اگر تمہیں اپنا انجام پتا ہوتا تو تمہاری کوششیں پھر مختلف ہوتی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو, یعنی جہنم کو دیکھنا سب کے لیے ضروری ہوگا. برے لوگ تو بہرحال دیکھیں گے ہی, نیک لوگوں کو بھی دکھائی جائے گی, جیسے قبر میں جانے کے بعد جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے مرنے والے کو. جو اس کا انجام ہوتا ہے بالآخر ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں تم جا کر رہو گے. اگر تم اچھے کام مثلاً نیک شخص ہے تو اسے جنت دکھائی جاتی تو دوزخ دکھایا جاتا اور بتایا جاتا ہے, اگر تم غلط کام کرتے تو اس دوزخ میں جاتے, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اور اگر کوئی شخص برا ہوتا ہے تو اسے دونوں جگہ دکھا کر کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھا کرتے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوتی, لیکن اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی, تمہیں یہاں پہنچنا ہوگا. اور یہ چیز اس مرنے والے کے لیے سخت باعث حسرت ہوتی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تم اس تکاثر کی حرص سے, زیادہ طلب کرنے کی حرص سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں جہنم میں ہی جانا پڑے گا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے. اب یہ دوبارہ کیوں آیا ہے؟ پہلی مرتبہ آیا قبر میں دیکھنے کے لیے, یعنی دور سے دیکھنا ہوگا, اور دوسری مرتبہ قریب سے دیکھنا, جیسے پل صراط پر سے گزرتے وقت اہل جنت بھی اس کا مشاہدہ کریں گے, یعنی یقینی آنکھ سے. آج تم یقین نہیں کرتے لیکن کل تم یقین کی آنکھ سے ان سب چیزوں کو دیکھو گے, اور اس وقت تم اس کو جھٹلا نہ سکو گے. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو جب انسان یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی. بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمارا ایک امیجنیشن ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے, لیکن جب حقیقت سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں, قریب آ کے دیکھتے ہیں, تو وہ چیز بالکل کچھ اور ہوتی. بعض اوقات ہم دور سے کسی چیز کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو قریب آ کر یا ہماری خوش فہمی دور ہو جاتی یا غلط فہمی اچھی چیز میں بدل جاتی. اسی طرح آج جنت اور جہنم کے بارے میں ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ محض ہمارے خیالات ہیں, اور اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہاں جنت ہے جہنم ہے, لیکن جب انسان جہنم کو سامنے دیکھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ دیکھنا کیسا ہوگا. مثلا آپ اخبار میں پڑھتے ہیں فلاں جگہ 10 لوگ مر گئے, آپ پڑھتے ہیں خبر کے طور پر, آپ کی نگاہ نے خبر پڑھی اور بات آئی گئی ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے آپ افسوس کرتے ہیں, آہ بھرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چل پڑتے ہیں. لیکن اگر یہی نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو, اگر کسی کو ایک نہیں 10 لوگوں کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھیں تو پھر دل کا حال کیا ہوگا؟ تو علم الیقین سے دیکھنا کسی بھی چیز کو یقینی آنکھ سے اپنے سامنے, یہ بالکل ایک دوسری کیفیت. اب بات یہ ہے کہ دیکھنے دیکھنے میں پھر فرق ہوتا ہے, اور اسی طرح ہر ایک کا امیجنیشن فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ کی سطح, امیجنیشن کا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت ویگ سا ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کے اندر ایمان اور یقین راسخ ہوتا ہے ان کو تصور کی آنکھ سے بھی جہنم بہت سخت چیز نظر آتی ہے. وہ جہنم کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں جو اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے کاش تم یقین کی آنکھ سے دیکھ سکتے, اور تم ضرور دیکھو گے جہنم کو, پھر تم اسے اپنی آنکھ سے دیکھو گے, اور پھر وہ دن وہ ہوگا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا, ضرور پوچھا جائے گا. نعمتیں کتنی ہیں اس کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن وہ بڑی بڑی نعمتیں جو ہر وقت ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ان میں سب سے پہلے ہمارا اپنا وجود, ہمیں جو ملی ہیں قوتیں اور صلاحیتیں دیکھنے کی ملی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی. اگر کسی کو لکھنا آتا ہے تو نعمت ہے، بولنا آتا ہے تو نعمت ہے. تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو آپ کو ملی اور خاص آپ کو ملی اور وہ دوسروں کو نہیں ملی، خصوصاً ان نعمتوں کا حساب ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل، ہر چیز سے سوال کیا جانے والا ہے، ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے. پھر اسی طرح انسان کی اولاد، رزق، کھانے پینے کی چیزیں. ہوتا کیا ہے، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں یہ مل گیا، اور پھولے نہیں سماتے. بعض اوقات تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں نعمتیں پا کر، جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر زائد نعمت مسئولیت کا سبب ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اس کا حساب اتنا زیادہ ہوگا، اس سے سوال اتنے زیادہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے میدان میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. اس نے اپنی عمر کن کاموں میں صلاح کی. یہ پہلی نعمت ہے زندگی کی جو ہمیں ملی. اللہ چاہتا تو ہمیں ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا یا پیدا ہوتے ہی ہم مر جاتے، لیکن اس نے اب تک ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت، اس کے بارے میں پوچھو گی. انسان نے اپنے شباب کو، جوانی کو کس کام میں گزارا؟ کیونکہ زندگی کا بہترین حصہ انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، کیونکہ مال بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملتی ہے. بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو جن کو مال ملا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا، لیا کہاں سے تھا، آیا کہاں سے تھا. اور چوتھے یہ کہ اس مال کو پھر خرچ کہاں کیا تھا، کہاں اسپینڈ کیا تھا. اور پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. علم بھی نعمت ہے، اور یہ قرآن کی نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا، اس کو پا کر کیا کیا. اسی طرح کچھ اور احادیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا؟ ہماری خوراک یہ دو کالی چیزیں ہیں، یعنی پانی اور کھجور ہے ہمارے پاس، دشمن سر پہ ہے، تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہتی ہیں، یعنی ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں؟ ہم تو ہر وقت خوف کے عالم میں ہیں، کھانے کو بہت کم ہے، اور ہر وقت ہم مسلسل کام کرتے ہیں، جہاز کی سبھی نگاہ کرتے ہیں، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، تاہم یہ ضرور ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نعمتوں کو ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کر سکتا ہوتا ہے جس کو وہ استعمال نہیں کرتا. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں، ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر آپ نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہ ٹھنڈا پانی پی کے پھر کیا کیا، اللہ کو بھی یاد کیا یا پھر اس کو مزید بھول گئے؟ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. نعمتوں کی کثرت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان فاصلے بڑھاتی چلی جاتی ہے. اسی کے بارے میں حساب ہوگا، اسی کی پوچھ ہوگی.
الہاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
کثرت کی طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ بیسیکلی نعمتوں کی ہی ہوتی ہے نا، مال و اولاد بھی نعمت ہے. انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. یعنی دیکھا جائے تو اس کی یہ کوشش کس قسم کی کوشش اور کتنی عقل مندی کی کوشش, یعنی اپنے لیے حساب کے سامان بڑھاتا چلا جا رہا ہے, حساب کی لسٹ لمبی کراتا چلا جا رہا ہے. دنیا میں تم چاہتے ہیں امتحان ہلکا سا ہو, جو دیا جائے اس میں سے بھی کچھ کاٹ لیا جائے, کم کر دیا جائے, لیکن آخرت کے لیے خوشی خوشی بڑھاتے ہیں, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اور ہو جائے, اور ہو جائے. اگر انسان کو یاد ہو کہ اس اور کا حساب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, اور جواب کیا ہوگا, کس چیز کا, کہ کس کام میں خرچ کیا, کہاں استعمال کیا, ان کو پا کر ان کا حق کتنا دیا, دینے والے کو کتنا یاد رکھا, اس کی مرضی کے مطابق کتنے کام کیے, اور اس کو ناراض کرنے کے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.